أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایک مرتبہ اور صلوات. گفتگو به برکت بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم ہی کے ضمن میں ہے. کل میں نے ایک قول نقل کیا ابو مدین کا. ابو مدین شعیب تلمسانی اندلوسی اپنے مکتب فکر میں بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں. ان کا یہ فقرہ کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت الباء مکتوبۃ علیہ، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ ہر چیز پر بے لکھا ہوا دیکھا. بہت فکر انگیز جملہ ہے. اس ایک جملے پر گفتگو اگر کیجئے تو کتنے جہات ہیں. ما رأیت شیئا، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ میں کہنے والا کون ہے؟ ہر شخص جب گفتگو کرتا ہے تو جس میدان میں اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے اس میدان میں اس کی میں قابل قبول ہوتی ہے، لیکن دوسرے میدان میں اس کی میں قابل قبول نہیں ہوتی. کوئی سول انجینئر ہے، آپ کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ابتدائی مرحلے میں نقشہ ڈسکس کرنا ہے، وہ کہے گا میری رائے یہ ہے. جس وقت وہ کہے گا میری رائے یہ ہے تو آپ کو اس رائے کو اہمیت سے دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. یہی سول انجینئر چلا جائے میدان جنگ میں، لڑائی ہو رہی ہے، اور اس وقت کہے جناب میری رائے یہ ہے، تو لوگ کہیں گے آپ جا کے گھر بیٹھیے، یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے. واضح ہے، ہر شخص کی رائے اس میدان میں قابل سماعت ہوتی ہے جس میدان میں اس کی کوئی حیثیت ہو. یہ ایک رخ. دوسرا رخ، ہر شخص کی رائے وہی سمجھ سکتا ہے جو اس میدان کا خود بھی ہو. मुझे कुछ नहीं आता जाता, सिविल इंजीनियरिंग की स्पेलिंग भी मालूम नहीं है, फर्ज कीजिए, कुछ तसव्वुर नहीं है मुझे घर का और कंस्ट्रक्शन का। अब वो एक पढ़ा लिखा सिविल इंजीनियर कह रहा है, जनाब मेरी राय ये है, मैं ना उसको एक्सेप्ट करने की पोजीशन में हूं ना रद्द करने की पोजीशन में हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं उस मैदान की बात। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपकी बात, तो ये मेरे कहने से कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपकी बात, उसकी बात बेअर्जिश नहीं होगी, सिर्फ मेरे जहल का एतराफ होगा, सिर्फ मेरे जहल का एतराफ होगा, जो एक फजीलत है। अपनी नादानी का एतराफ करना फजीलत है, अपनी नादानी को दूसरी नादानी से छुपाना हिमाकत है। हम एतराफ कर लें हम नहीं समझ पाए, हम इस मैदान के नहीं, तो उसकी राय की कोई तनकीस नहीं होगी ये कह देना कि हम नहीं समझ पाए। अभी एक शख्स है जिसने रियाज किया, खूब पढ़ा, डूबा रियाजतें की, सैर व सुलूक का सफर तय किया, हिकमत पढ़ी, फलसफा पढ़ा, कुरान पढ़ा, हाफिज़े कुरान हुआ, तमाम सरमाए हदीस को पढ़ा, खंगाला, न जाने कितने असातिज़ा के पास पहुंचा, उनसे कस्ब फैज़ किया, न जाने कितने शागिर्दों की तरबियत की, और उसके बाद कहता है कि मैंने तो कोई चीज़ नहीं देखी मगर उसके ऊपर बिस्मिल्लाह, बाय बिस्मिल्लाह लिखी हुई देखी। ये कौल काबिल समाअत है, ये कौल काबिल गौर है, इस कौल को सोचना पड़ेगा कि इसके वजूह मानी कितने हैं। अब वजूह मानी जो मैंने कहे, यानी कितने तरीके से आप इस एक जुमले के मानी बयान कर सकते हैं, इस एक जुमले के, मसलन इसकी भी मिसाल दूं, कभी जुमले का इतलाक हकीकी होता है, मंतूक जो है कलाम में वही मंतूक हम मुराद लें जो मदलूल है वाहिर, यानी लिटरली हर चीज पर बेलिखा हुआ है, एक तो ये मामूल, दूसरा ये कि मुराद ये नहीं है कि हर्फ बेलिखा हुआ, यानी एक कशिश है और नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है, उसने बे लिखा हुआ होना खुद इस चीज को एक इस्तेआरा बनाया है, तो हमें उस इस्तेआरे के मानी तलाश करने होंगे कि किस हकीकत का इस्तेआरा उसने बनाया है। मिसाल, आपका कोई बहुत ही मेहनती सआदतमंद बच्चा है, जवान है, खूबसूरत और खूब सीरत, खुश फिक्र, खुश अमल, आप उस बच्चे से खिताब करके कहते हैं कि बेटा तुम्हारी तो पेशानियों पे कामयाबी लिखी हुई है, तो क्या उसकी पेशानी पे काफ अलिफ मीम ये अलिफ बे ये लिखा हुआ है, लफ्ज कामयाबी ये लिखा हुआ है मगर कामयाबी लिखी हुई है, तो ये जुमला कि कामयाबी लिखी हुई है ये इस्तेआरा है उसकी सलाहियतों को सामने रखते हुए उसकी मुस्तकबल की कामयाबी का, और ये तर्ज गुफ्तगु और तर्ज इजहार दुनिया की हर जबान में राइज है, उर्दू में भी है, अरबी में है, फारसी में, अंग्रेजी में, दुनिया की हर तरक्की याफ्ता जबान में, बल्कि गैर तरक्की याफ्ता जबानों में भी ये ताबीरें होंगी, इसलिए कि ये इंसानी ताबीरें हैं। मैंने तो ऐसी मिसाल दी है जिसकी मिसाल हर घर में तलाश की जा सकती है। इस मरतबा इन तकारीर के जिम्मे में मैंने कुछ लोगों ने एतराज भी किया, उनका एतराज बजा है, कहने लगे इस मरतबा आप बाज ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आपकी जबान से अच्छे नहीं लगे, और उमूमन आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कभी माहौल ऐसा होता है। وہ غیظ و غضب کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہوتا ہے. مثلا میں نے مسلمانوں کے لٹریچر کے لیے کہا تھا کہ اس میں نہ جانے کتنی بکواس بھری ہوئی ہے. اب ظاہر لفظ بکواس خود مجھے پسند نہیں ہے تو دوسروں کو کیا پسند آئے گا, لیکن کریں کیا کہ ہے بھری ہوئی, کیا کریں؟ نہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید سلامت ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت سلامت ہے, نہ امامت, نہ آخرت, نہ دین, نہ دنیا, کچھ سلامت نہیں ہے. تو یہ بکواس نہیں ہے تو کیا ہے؟ خرافات نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسے کس طرح ہم اپنے غیظ و غضب کو, اپنے رنج و علم کو چھپائیں, اور کب تک ہمارے منہ سے آپ توقع کریں گے کہ پھول جھڑتے رہیں گے؟ اسی طرح کا ایک فقرہ ابھی زبان پہ آ گیا کہ استعارے بھی ہوتے ہیں. اب کسی بچے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بھائی تیری پیشانی پہ تو کامیابی لکھی ہوئی ہے, کسی کے لیے کہتے ہیں کہ میاں تمہارے تو صورت پہ پھٹکار برس رہی ہے. ابھی پھٹکار کیا چیز ہے؟ ہیں آپ دشمنان اہل بیت کو دیکھ لیجئے, ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اب یہ زبان کے محاورے ہیں, کہیں تو ان کا استعمال ہوگا. پھٹکار کیا چیز ہے اور کیسے برستی ہے اور چہرے پہ کیسے برستی ہے؟ یہ ایک زبان کا ایکسپریشن ہے. تو میں نے اچھی مثال بھی دے دی اور ایسی مثال بھی دے دی کہ جو آپ کے ہنسنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے کافی ہوگی. اب ایک حقیقت ہے, اب یہاں پر اور عرض کر دوں کچھ چیزیں اور تمہید میں پھر اس مطلب کی طرف اشارہ کروں. حرف با حرف ہے اور اس کے نیچے ایک زیر لگی ہوئی ہے, ایک نقطہ ہے اور ایک زیر ہے. جو کچھ اس کائنات میں ہے بے سبب نہیں ہے. خدا کی قسم, کوئی چیز بے سبب نہیں ہے, کوئی چیز بے علت نہیں ہے, کوئی چیز بے نتیجہ نہیں ہے. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے, ایک ہلکا سا نشان کہیں ہے تو بے علت ہے, کوئی نہ کوئی نشان ڈالنے والا ہوگا. کہیں ایک نشان آپ پڑا ہوا دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کہیں یہ کوئی گزرا ہے جس نے یہاں نشان ڈال دیا ہے, وہ علت ہے اور یہ نشان اس کا معلول ہے. تشریف لے آئیں, ایک صلوات پڑھیے محمد. آپ کو کوئی کاغذ ملتا ہے, اس کاغذ پہ کچھ ایسے نشانات بنے ہوئے ہیں, ایک آدمی اٹھاتا ہے, دیکھتا ہے, پھینک دیتا ہے, بیکار ہے کاغذ. دوسرا آتا ہے, اٹھاتا ہے اس کاغذ کو, سوچتا ہے کہ یہ کاغذ یہاں پڑا ہوا ہے, یا تو یہاں سے کوئی بچہ گزرا ہے, یہ کام, یہ حرکت کاغذ پہ اس طرح کا نشان بچہ بنا سکتا ہے, یا کوئی دیوانہ گزرا ہے. یعنی اس ایک چیز سے اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ کاغذ صفحہ سادہ, اس کو اس طرح سے بے معنی, جو بظاہر بے معنی خطوط ہیں وہ بے معنی تو نہیں, اس میں معنی یہ نکل آئے کہ اسے کسی بچے نے بنایا ہے یا کسی دیوانے نے بنایا ہے. اس طرح علت کا سراغ لگا. کوئی چیز اس کا, ایک بڑے ادیب کا یہ جملہ ہے, اس وقت نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے لیکن جس نے نقل کیا ہے اس کا نام یاد آ رہا ہے, پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب صاحب مرحوم, اردو کے بہت بڑے محقق تھے, بڑے ہونہار, بہت بڑے محقق تھے. ان کے مکاتیب کا مجموعہ مرتب کیا ان کے بیٹے نے, جو خود بہت بڑے ادیب ہیں, اور اس صدی میں, اس عہد میں, کم سے کم پچھلے 20-25 برس میں, 30 برس میں, جن لوگوں نے اردو زبان میں بہت اچھی نثر لکھی ہے, उनमें से एक प्रोफेसर नैयर मसूद हैं, अल्लाह उनको सेहत व आफियत अता फरमाए। बहुत मरीज हैं, आप हजरत दुआ फरमाइएगा। बेहद होनहार शख्स प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब ने यह जुमला नकल किया है, मुझे किसका जुमला है वो जहन में इस वक्त नहीं है। कहते हैं कि किसी भी अदीब के बज़ाहिर गैर मफहूम जुमले भी अहमियत रखते हैं। जो कुछ उसने लिखा है वो अहमियत रखता है। पढ़ो उसे, देखो, गौर करो। राइटिंग अहमियत रखती है, बहुत सी चीजें हैंडराइटिंग से पता चल जाती हैं। अब जब ये चीज मुसल्लम है अपनी जगह, और आप कायनात वजूदी में चले जाएं, किसी दरख्त का कोई एक कांटा भी क्या बेसबब है और क्या बेनतीजा है? आप इस मंतिक को लेके आ सकते हैं कि वाह सुभान अल्लाह, किसी साइंसदान से बात कीजिएगा और खुदा की हिकमत पे एतराज कीजिएगा कि अल्लाह भी क्या अल्लाह है, इस कदर उसकी हमद सना करते हैं लोग, इतना नफीस लतीफ नाजुक पंखड़ियों वाला गुलाब का फूल और उस पौधे में कांटे ही कांटे। किसी मॉर्फोलॉजिस्ट से, किसी साइंटिस्ट से जरा ये आर्गुमेंट करके देखिएगा, देखिए वो क्या जवाब देता है। वो जो जवाब देगा वो तो देगा, लेकिन मैं इतना जवाब दे दूं कि अल्लाह सुबहाना व ताला के हर अमल में इतनी हिकमतें होती हैं कि उन हिकमतों का एहसास हम नहीं कर सकते। कम से कम एक हिकमत ये जरूर है कि गुलाब के फूल तक कोई बेअदब हाथ ना पहुंचने पाए। पहुंचे तो वही हाथ पहुंचे जो गुलाब की लताफत की कदर कर सकता हो। हर हाथ गुलाब तक ना पहुंचे, वही पहुंचे जो गुलाब का कदर शनास हो। कोई शय, किसी पौधे की जड़ें, अब वो जड़ निकालिए, एक जड़ काफी थी, सीधी चली जाती थी, ये इतनी, ये बिल्कुल रेशे रेशे क्या क्या नजर आ रहा है, एक रेशा भी बेकार नहीं है। ठीक है, आलम कायनात में जो कुछ वजूद रखता है कोई चीज बेकार नहीं है, कोई चीज बेइल्लत नहीं है, कोई चीज बेनतीजा नहीं है। ये चीज याद रही आपको। अब एतबारियात में आ जाइए कि जब हम कागज पर कुछ नक्श करते हैं तो उसमें भी कोई चीज बेइल्लत नहीं है, कोई चीज बेनतीजा नहीं है। ये और बात है कि हकीकी वजूद है, एतबार एतबार है, वो एक अलग बहस है। अब ये जो बे लिखा हुआ है, और बे के नीचे एक नुक्ता है और उसके नीचे एक जेर भी है, इस जेर का क्या काम है? डॉक्टर साहब कहेंगे फिर ग्रामर पढ़ाने बैठ गए। नहीं, मैं पढ़ाने नहीं बैठा हूं, पढ़ने बैठा हूं आपसे। देखिए, हम सब मिलके पढ़ रहे हैं, कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, पढ़ाने वाली जात मुअल्लिम सिर्फ खुदा है या मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आलिम है, वो इल्म है, और उसने जिसे मुअल्लिम बनाया वो मुअल्लिम है, मुअल्लिम मुस्तफा है, मुअल्लिम है इंसानियत, मुअल्लिम अली इब्न अबी तालिब है, अइम्मा मासूमीन अलैहिम सलाम। हम सब पढ़ रहे हैं, रोजाना कुछ ना कुछ इल्म में इजाफा होना चाहिए। मौला ने फरमाया है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरफ एक मंसूब है ये जुमला, फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे इल्म में 3 दिन ऐसे गुजर जाएं कि तुम्हारे इल्म में इजाफा ना हो तो अपने मरने की तमन्ना करो। यानी हर रोज हमारी मालूमात में कुछ इजाफा होना चाहिए। अगर 2 दिन यकसा गुजर जाएं तो समझो कि तुम घाटे में हो, खसारे में हो। 2 दिन यकसा नहीं गुजरने चाहिए, यानी कल जो आपका सतह इल्मी थी आज वो सतह और बुलंद होनी चाहिए, कल जो सतह अमल थी आज वो सतह और बुलंद होनी चाहिए। 2 दिन यकसा नहीं गुजरने चाहिए। बहरहाल कोई चीज न बे इल्लत है न बे असर। अब ये अबू मदियन साहब कहते हैं कि यहां जो बे के नीचे जेर है, اس زیر کو اگر بڑھاؤ تو یہ پیدا ہو جاتی ہے. صحیح ہے، سیدھا سیدھا تجوید کا قاعدہ بھی یہی ہے. تو بے کی زیر کو اگر بڑھائیں تو ایک لفظ بن جاتا ہے بی، اور انگریزی والا بی نہیں، عربی کی بے اور یہ. کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی یہ پیغام یہی دے رہا ہے کہ ہر ہر شے میری ذات پر قائم ہے، اپنی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کل شیء قائم بذاته، بذات اللہ، بذات القیوم، اللہ کی ذات خود اپنی وہ قائم بذات بھی ہے، وہ کسی اور پر قائم نہیں، لیکن باقی ہر چیز قائم ہے اس کی ذات پر. واضح ہے یہ بات؟ اچھا، یہ بات علم کلام میں بھی کہی جاتی ہے، عرفان میں بھی کہی جاتی ہے، لیکن دونوں جگہ کہنے کے سلیقے الگ ہوتے ہیں. فلسفے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر معلول کی کوئی علت ہوتی ہے. یہاں پر ہاں ایک پرانا جملہ ہے، کبھی کافی زمانہ ہو گیا، مجھے خیال آ رہا ہے کہ تنبیہ کے طور پر، تنبہ کے طور پر، تذکر کے طور پہ میں نے کہا تھا، پھر کہہ دوں. چونکہ نوجوان بچے اکثر اس طرح کے مغالطوں میں پڑ جاتے ہیں، جب باب توحید کی گفتگو شروع ہوتی ہے، خالق و مخلوق کی گفتگو شروع ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب ہر چیز کی کوئی علت ہوتی ہے تو خدا کی علت کیا ہے؟ دیکھیں دو جملے الگ الگ ہیں. ہم کہتے ہیں ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر وجود کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے. ہر معلول کی علت ہے، اللہ معلول نہیں ہے اس لیے اس کی کوئی علت نہیں ہے. جواب یاد رہ جائے گا، ہر معلول کی علت ہے، اللہ معلول نہیں ہے کہ ہم اس کی علت تلاش کریں. بالکل پرفیکٹ جواب ہے. اس جواب میں کوئی جھول، کوئی خلل، نہ منطقی ہے، نہ فلسفیانہ، کہیں سے کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ ہاں صحیح الفاظ اگر ادا نہ ہو تو مشکل میں پڑ جائیں گے. اللہ معلول نہیں ہے کہ ہم اس کی علت تلاش کریں، باقی ہر چیز ہمیں معلول نظر آتی ہے. ہر چیز معلول نظر آتی ہے، ہر چیز معلول نظر آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز میں تغیر نظر آتا ہے، ہر چیز میں چینج نظر آتا ہے. جس چیز میں تغیر نظر آئے وہ چیز معلول ہوتی ہے. جناب ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، یا علیہ و علی نبینا الصلاۃ والسلام، نے اس مکالمے میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے انسانیت کی. قرآن نے وہ مکالمہ اسی لیے نقل کیا ہے کہ جناب ابراہیم نے کہا کہ یہ ستارے نظر آ رہے ہیں، بہت چمکتے ہوئے ستارے ہیں، یہ میرے خدا ہوں گے. جب ستارے جھلملا کے ڈوب گئے، کہا کہ ڈوب جانے والا خدا نہیں ہو سکتا. چاند نکلا، کہا یہ ان سب سے بڑا ہے، یہ میرا خدا ہوگا. جب وہ بھی، اس کا چاند کا چہرہ بھی اتر گیا، کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. سورج نکلا اور ڈوبا، کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر اعلان کر دیا کہ میرا خدا وہ نہیں ہے جو ڈوبے، میرا خدا وہ ہے جو ان سب کا خالق ہے. خدا معلول نہیں ہے، خدا خدا ہے. فارسی کے اس لفظ سے بعض لوگوں کو چڑ ہے، یہ بتا دوں. ہمارے ہندوستان پاکستان میں کچھ ایسے عمدہ قسم کے مسلمان پیدا ہو گئے جنہوں نے خدا حافظ کو کہا کہ اللہ حافظ کہا کیجیے. یہ صرف لسانی تعصب ہے اور کچھ نہیں ہے، دونوں کے معنی ایک ہیں. اللہ حافظ کہیے، خدا حافظ کہیے. فارسی زبان میں، فارسی زبان میں خدا کے معنی یہ ہیں کہ وہ وجود جو کسی کا معلول نہ ہو. لفظ خدا فارسی زبان میں ایک عمدہ اچھا لفظ ہے. مجھے یہ ضد نہیں ہے کہ کوئی شخص خدا حافظ ہی کہے، مگر اگر ہم ایران میں ہیں یا فارسی زبان ہمیں آتی ہے یا اردو کے ماحول میں ہیں، ہم خدا حافظ کہہ رہے ہیں تو درست ہے، جائز ہے، یہ کوئی نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، لسانی تعصب سے اوپر اٹھی ہے. توحید یہی درس دیتی ہے. عربی میں گفتگو کیجیے, اللہ حافظ کہیے, اللہ حافظ کہیں گے آپ کو ثواب زیادہ ملے گا, اس لیے کہ لفظ اللہ بھی قرآنی ہے, حافظ بھی قرآنی ہے. اللہ حافظ کہیے. لیکن خدا حافظ کی ضد, اور یہ کہنا کہ خدا حافظ غلط لفظ ہے, غلط نہیں ہے. لفظ خدا کے معنی ہے, اتنا حسین لفظ ہے. جیسے میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ فارسی کی ترکیب ختمی مرتبت مجھے بہت عزیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب کہتے ہیں ختمی مرتبت, خدا کی قسم اتنی حسین ترکیب ہے, معلوم ہوتا ہے تمام مراتب ختم ہو گئے محمد پہ جا کے. رسالت ان پہ ختم ہوئی, نبوت ان پہ ختم ہوئی, امامت ان پہ ختم ہوئی, طہارت ان پہ ختم ہوئی, علم ان پہ ختم ہوا, شجاعت ان پہ ختم ہوئی, جتنے اوصاف حمیدہ ہیں سب ختم ہو گئے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ختمی مرتبت, جس طرح یہ لفظ ترکیب ختمی مرتبت کی حسین ترکیب ہے جو فارسی کی عطا ہے, اسی طرح لفظ خدا وہ ایک لفظ ہے جس میں اتنی بڑی عبارت چھپی ہوئی ہے. وہ وجود جس کی کوئی علت نہ ہو, جو کسی کا معلول نہ ہو, اسے کہتے ہیں خدا. اتنے حسین لفظ کو آپ بلا وجہ لسانی تعصب کی بنا پر رد کر رہے ہیں. ایرانیوں کی ذہانت سے حسد ہو گیا ہے, کسی کا حسد نہ کیجیے. توحید کا پہلا درس یہ ہے کہ حسد نہ کیجیے. معلوم ہے مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوئے؟ 73 فرقے بھی اسی لیے ہوئے حسد کی بنیاد پر. اب میں شعر تو پڑھوں گا نہیں, ابھی افطار ہوا نہیں ہے. محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح کے علاوہ ان کی مدح میں بے شک شعر پڑھا جا سکتا ہے, لیکن غزل کا شعر اور دوسری دنیاوی موضوعات پہ نظم منظومات, اس کو ظاہر مکروہ کہا ہے, حرام نہیں ہے, مکروہ ہے, مسئلے سے واقف ہیں, مکروہ ہے, نہیں پڑھنا چاہیے شعر. اصل میں اطلاق جب ہوا تھا, شعر پڑھنے کی نفی جب کی گئی, مکروہ کہا گیا, تو وہ دوسرے قسم کے اشعار تھے. لیکن اب جب اطلاق ہے روایت میں تو اس اطلاق کا احترام کرنا چاہیے, شعر نہیں پڑھنا چاہیے. شیخ ابراہیم ذوق کا ایک مطلع ہے غزل کا, لیکن اس میں بات انہوں نے کہی ہے بہت عمدہ. وہ بات انہوں نے یہ کہی ہے, ایک مصرع تو پڑھ دیتا ہوں چونکہ اس پہ شعر کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ ہفتہ دو فریق حسد کے عدد سے ہیں. کہتے ہیں نا کہ مسلمان 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, جب 72 عدد کو لفظ حسد سے حاصل کر سکتے ہیں آپ. ابجد حوز والا جو حساب ہے اگر آپ کو آتا ہو تو سین کے 60 ہوتے ہیں اور ہے کے 8 ہیں اور دال کے 4, کتنے ہو گئے؟ 72 ہو گئے نا. تو انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں میں یہ 72 جو فریق ہیں یہ حسد کے عدد سے ہیں. بہت عمدہ بات. کس نے کہی ہے؟ شیخ ابراہیم ذوق, کسی اور نے نہیں, ذوق نے کہی ہے. ذوق بہت بڑے استاد تھے اور ان کا مسلک اہل سنت والجماعت کا مسلک تھا, سنی حنفی تھے, محب اہل بیت. 2.5 مہینے غزل نہیں کہتے تھے اور نہ غزل پہ اصلاح دیتے تھے, سلام کہتے تھے. محرم اور سفر میں 2 مہینے 8 دن شیخ ابراہیم ذوق, اور دربار میں بہادر شاہ ظفر بھی شاعر تھے, مگر وہ ہر سال محرم میں سلام کہتے تھے, غزل نہیں کہتے تھے. یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری گفتگو میں بہت سے لوگ سنتے ہیں, شاعر بھی سنتے ہیں, تو انہیں معلوم رہے کہ اردو شاعروں کی تہذیب کیا رہی ہے. اردو شاعری کی تہذیب میں روز اول سے محبت اہل بیت و احترام محمد و آل محمد داخل رہا ہے. بہرحال اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ لفظ خدا کے معنی کیا ہیں. خدا یعنی وہ ہستی, وہ وجود جو کسی کا معلول نہ ہو اور جس کسی علت کا محتاج نہ ہو, جو خود قائم بالذات ہے, اسے کہتے ہیں خدا. یعنی ایک چھوٹے سے لفظ میں اتنے بڑے معنی سموئے ہوئے ہوں, اس لفظ کی قدر نہ کی جائے. خدا ایک حسین لفظ ہے اور اس کے یہ معنی ہے. ختمی مرتبت ایک حسین ترکیب ہے, اس کے وہ معنی ہے جو میں نے عرض کی. خدا کی علت تلاش نہ کریں اس لیے کہ وہ معلول نہیں ہے, باقی ہر شے معلول ہے. اب اتنی بڑی ترکیب کو, اتنی بڑی بحث کو سمیٹ کر اس عارف نے کہا ہم نے تو کوئی شے نہیں دیکھی مگر اس پہ بے لکھا ہوا دیکھا. یہ ایک استعاراتی بیان ہے, ایک لطیف بیان ہے. بے یعنی یہ شے, اس پہ بے لکھا ہوا ہے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معلول ہے, اس میں تغیر نظر آ رہا ہے, یہ قائم بذات اللہ ہے. توجہ ہے, یعنی یہ نہیں کہ حرف بے لکھا ہوا ہے وہ ایک لمبی کشش اور نیچے نقطہ, بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کسی جوان کے کہ ہم تمہاری پیشانی پہ کامیابی لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں, اسی طرح یہ شخص کہتا ہے ہم کائنات کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محتاج ہے, وہ ممکن ہے, اس میں تغیر ہے, وہ قائم بذات اللہ ہے. اس لیے ہم ہر شے کو دیکھنے کے بعد خدا کا تصور پیدا کر لیتے ہیں, ہر شے کا احتیاج کی احتیاج دیکھ کر. اب اس ایک تعبیر نے اگر اس کو لٹرل میننگ نہ لیں, لٹرلی آپ نہ سمجھیں اور اس کے استعاراتی معنی لیں, تب بھی یہ جملہ بے حد فکر انگیز بھی ہے, معنی خیز بھی اور حسین بھی ہے. استعاراتی انداز میں اس شخص نے ایک عظیم بحث کو سمیٹ کے رکھ دیا. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ کائنات میں جو چیزیں بھی نظر آتی ہیں, ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محتاج ہے کسی کی, وہ ممکن ہے, وہ فقیر ہے. فقیر کے معنی سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات فقیر کہتے ہیں اسے جس کے پاس پیسے نہ ہو, مفلس اسے کہتے ہیں, مفلس جس کے پاس پیسہ نہ ہو اسے کہتے ہیں مفلس. فقیر کسے کہتے ہیں اچھی طرح سمجھ لیجئے, یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی بنا پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے کو سنبھالتے ہیں اسے کہتے ہیں فقرات, عربی میں اسے کہتے ہیں فقرات. فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس یہ ریڑھ کی ہڈی نہ ہو, جو کھڑا نہ ہو سکتا ہو خود, جو خود کھڑا نہ ہو سکتا ہو اپنے بلبوتے پر اسے کہتے ہیں فقیر. اب یہ بیچارہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, چونکہ ایک خاص لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں اپنی اقتصادی حیثیت خود نہیں سنبھال پاتا, اس لیے اس کو مجازن کہتے ہیں فقیر, ورنہ دراصل ہے وہ مفلس. اب ہم سب اپنے اصل وجود کے لحاظ سے فقیر ہیں, اس لیے کہ اگر چشم کرم الہی اور فیضان خدا نہ ہو تو کوئی وجود برقرار نہیں رہ سکتا, اس لیے ہم سب ہیں فقیر. اور اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر فرمایا الفقر فخری, اس کا فقیر ہونا میرے لیے فخر کی بات ہے. کس کا فقیر ہونا؟ اللہ کا. اللہ کا فقیر ہونا فخر کی بات ہے, اور اللہ کا فقیر نہ ہونا نہ صرف یہ کہ فخر کی بات نہیں ہے بلکہ ندامت کی بات ہے, ہلاکت کی بات ہے, ہلاکت کی بات ہے. جو خدا پہ مکمل تکیہ نہ رکھتا ہو اور اپنے کو خدا کا فقیر نہ سمجھتا ہو, وہ نہ اپنے کو سمجھتا ہے نہ کائنات کو سمجھتا ہے, اسے حقیقت ہی نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو ہر شے محتاج ہے پروردگار کی, ہر ممکن اور ہر معلول, ہر ایفیکٹ اور ہر پاسبل ایگزسٹنس, یہ محتاج ہے پروردگار کا, فقیر ہے پروردگار کا. چونکہ یہ محتاج ہے, چونکہ یہ فقیر ہے, تو اتنی بڑی بحث کو سمیٹ کر ایک شخص کہتا ہے کہ ہم نے تو کوئی شے نہیں دیکھی مگر اس کے اوپر بے لکھا ہوا دیکھا. توجہ ہے. اب ایک جملہ کہہ کر گفتگو کو سمیٹ دوں, آج وقت اذان کا کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف یہ فقرہ ہے اور اس کے یہ معنی ہیں جو میں نے بیان کیے, اور بھی وجوہ ہیں وہ پھر انشاءاللہ, کہ ہر شے پہ بسم با لکھا ہوا ہے, یعنی ہر شے کا وجود پروردگار کی عنایت کی بنا پر ہے, ہر شے قائم ہے بذات اللہ. ٹھیک, بذات اللہ قائم تو ہے ہر شے. ابھی بہت لطیف بحثیں تھیں, اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں عرض کرتا, لیکن مجبور ہوں. ہر شے قائم تو ہے پروردگار کی ذات پر, لیکن پروردگار کی ذات سے ایک شے ہے ممکن اور ایک ہے ذات واجب, اور ایک ہے ان دونوں میں ربط. اب یہ فلسفے کی بحث ہے, حکمت کی بحث ہے. علماء نے یہ بحث کی ہے کہ وجود ربطی ایک مستقل وجود ہے یا عین ربط ہے. دیکھیے, جو لوگ, یہ ہمارے ڈاکٹر احسن ظفر زیدی صاحب جو ہیں, یہ صرف جسموں ہی کو چیر پھاڑ نہیں کرتے رہتے, سرجن ہیں, لیکن میں ان سے اس لیے بھی خوش رہتا ہوں کہ یہ مطالب کی بھی بال کی کھال کھینچنے کے عادی خود بھی ہیں اور لطف لیتے ہیں ایسے بحثوں. آپ سبھی ماشاءاللہ, کم سے کم ہمارا تجربہ آپ کے ساتھ تو اب تک کامیاب رہا ہے, آپ کا ہمارے ساتھ کامیاب نہ رہا ہوگا کہ آپ ہماری اس ایسی بحثوں کو برداشت کر لیتے ہیں. ایک چیز ہے, جیسے یہ اسٹینڈ, یہ مائک ہے, مثال دے دوں, یہ مائک ہے, یہ مائک یہاں ہوا میں معلق نہیں رہ سکتا, میرے سامنے چہرے کے سامنے لگا ہوا ہے. اب یہ زمین تک اور زمین پر قائم ہے, یہ مائک زمین پر قائم ہے, مگر زمین سے تو اتنا فاصلہ ہے اس کا. تو اب کوئی بحث کرے کہ زمین پہ تو قائم نہیں ہے, مثال دے رہا ہوں ابھی, یہ سامنے کی بالکل مثال, یہ مائک اتنا سا وجود, یہ میرے چہرے کے سامنے ہے اور ہوا میں رہ نہیں سکتا, یا اسے اوپر سے لٹکائیں گے آپ تو اوپر قائم بالسقف ہوگا, یا زمین پہ اس کو ٹکائیں گے تو قائم علل ارض ہوگا, ٹھیک ہے نا, یا زمین پہ قائم ہوگا یا چھت پہ قائم ہوگا, کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہوگا جو یہ یہاں پر ہوگا. اب سوال یہ کہ اس, یہ الگ ایک وجود ہے, زمین الگ ایک وجود ہے, اور اس کے اور زمین کے درمیان جو ربط ہے اسے کیا کہیں گے؟ یہ ایک چیز الگ ہے یا نہیں ہے؟ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہر وجود ممکن قائم ہے بذات اللہ سبحانہ وتعالی, ہر وجود ممکن اللہ کی ذات ہی کے بنا پہ قائم ہے. لیکن کیا اللہ کی ذات اور اس وجود ممکن کے درمیان کوئی واسطہ فیض بھی ہے یا نہیں ہے؟ افاضہ, ہر شے پر افاضہ حق سبحانہ و تعالی کی ذات کی طرف سے, کوئی شرک نہیں ہے, کوئی دوسری ہستی کسی کو وجود عطا کرنے والے نہیں ہے, لیکن وسائط ہیں یا نہیں ہیں وہ اب اس, وہ بحث الگ, ربط اور عین ربط والی, وہ بھی ذہن میں رکھیے گا, پھر کسی وقت کام آئے گی. لیکن وسائط ہیں یا نہیں, مثلا ہم آپ کے سامنے, آپ خود اپنے اوپر غور کریں, آپ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وجود عطا کیا ہے, لیکن درمیان میں ماں باپ کا بھی قدم ہے, ماں باپ کی کیا حیثیت ہے, دادی دادا بھی ہیں, نانی نانا بھی ہیں, اب آپ کی خلقت میں کتنے عناصر اور کتنے وسائط اور کتنے وسائل درمیان میں ہیں, یہ سب آپ کی تخلیق میں شریک نہیں ہیں مگر واسطے کی حیثیت رکھتے ہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ خالق ہے, اگر وہ چاہے تو بے ماں باپ کے آدم اور حوا کو پیدا کر سکتا ہے, اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے, لیکن عموماً اس اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات میں ایک نظام بنایا ہے, خود اس کا ارادہ یہ ہے کہ ہر چیز ایک نظام کے تحت ہو اور اس میں وسائط مقرر کیے ہیں. تو تمام کائنات کے درمیان اور حق سبحانہ و تعالی کے درمیان کوئی واسطہ فیض ہے یا نہیں؟ اگر یہ واسطہ فیض آگے بڑھ کے یہ کہے کہ تم مجھے نہیں پہچانتے, میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوتا ہے,
نعرہ حیدری,
इसीलिए हम कहते हैं कि वजूद वलीउल्लाह, वजूद इंसान कामिल, वजूद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजूद अमीर المؤمنین अली इब्न अबी طالب अलैहि सलातु वसलाम, वजूद हुज्जत खुदा जैसे इस वक्त हजरत महदी आखिरुल ज़मा अज्जलल्लाहु तआला फरज। ये वजूदात कौन है? वास्ते फैज़ इलाही है, वास्ते फैज़ इलाही। बस गुफ्तगु तमाम हो गई आज, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। चूंकि तारीख इख्तिलाफ चल रहा है इसलिए आज भी आपने इस बयान से पहले मरसिया भी पढ़ा, और इस वक्त भी मेरा जी चाह रहा है कि दो एक फ़िक्रे अर्ज करूं मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत के ताल्लुक से, फिर वो जुमला आपको याद दिला दूं जो खुद मौला ने पैगंबर से फिराक की बिना पे कहा था। ये वो हस्तियां हैं जिनसे फिराक का गम कभी कम हो सकता है। एक शब, दो शब, एक साथ, दो साथ मातम करके, नौहा पढ़ के, मरसिया पढ़ के कहीं हम हक़ आज़ादारी अदा कर सकते हैं? नऊज़ुबिल्लाह, नहीं। खुदा की कसम हम तो मुस्कुराते हैं अपनी आम जिंदगी में तो मजबूरन मुस्कुराते हैं, वरना जो मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद पे पड़े हैं उसके बाद किसी चाहने वाले को, मोहम्मद के किसी आशिक को मुस्कुराने का हक नहीं है। जो पैगंबर का जुमला जो सही है बुखारी में, पैगंबर ने फरमाया माऊज़िया नबीयुन क़त्तु फिल्लाह कमा उज़ीत, किसी नबी को अल्लाह की राह में उतनी अजियतें नहीं दी गई जितनी मुझे दी गई हैं। कितनी अजियतें पैगंबर ने, कितने मसायब पैगंबर ने बर्दाश्त किए, और ये सब मसायब मसायब पैगंबर हैं। अली इब्न अबी तालिब के फर्क मुबारक का शिगाफ्ता होना, अली के महासिन का खून अली से रंगीन होना, ये मुसीबत उज़्मा है पैगंबर के लिए। इसीलिए शब शहादत जब हजरत बेचैन थे और कुछ देर मुसल्ले पे जिक्र इलाही करते थे और फिर उठ के सहने खाना में आते थे, आसमान की तरफ देखते थे, कभी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते थे, कभी ला हौल व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम फरमाते थे, और कभी एक जुमला कहते थे अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत, परवरदिगार मुझे मौत में बरकत अता फरमा। अल्लाह, खुदा की कसम क्या जुमला है, ये किसी और का नहीं, अली का जुमला है। फरमाते अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत, परवरदिगार मौत को मेरे लिए बाबरकत करार दे। किसमें हौसला है जो ये जुमला कह सके? बेटी सुन रही थी, बेटियों से ऐसे जुमले सुने नहीं जाते हैं, चाहने वालों से ऐसे जुमले सुने नहीं जाते। अली अपने मकाम मारिफत से ये बात कह रहे हैं, अली अपने इश्क इलाही के जौक के साथ ये जुमला कह रहे हैं, मगर जनाब उम्मे कुलसूम सुन के बेचैन हो गई, बाबा आज आप किस तरह के जुमले फरमा रहे हैं, बाबा आज क्यों आप परेशान से नजर आ रहे हैं, क्यों इस तरह बेताबाना बार बार सहन में तशरीफ लाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं। बेटी जिसे बेताबी समझ रही है वो बेताबी दुनिया छोड़ने की बेताबी नहीं है, जल्द अज जल्द लिकाए हक की बेताबी है। अमीरुल मोमिनीन ने बेटी को समझाया और फिर आसमान की तरफ देखा और फिर फरमाते हैं बड़े यकीन के साथ, हाँ हाँ यही वो शब है, इसी शब का वादा किया गया है मुझसे। अल्लाह अकबर, क्या जुमले। अली वक्त को पहचानते हैं, अली साथों को पहचानते हैं, अली हर शब को पहचानते हैं, अली हर सहर को पहचानते हैं। अली का मर्तबा, अली आगोश मोहम्मद के तरबियत याफ्ता है। रोजाना सुबह नमोदार होती है, अगर आपको तारीख न बताई जाए तो आप दो सुबहों में फर्क नहीं कर सकते। अली हर सुबह को अलग अलग पहचानते हैं, अली हर सहर को अलग अलग पहचानते हैं। कह रहे हैं आज इसी सहर का मुझसे वादा किया गया है, जैसे इस सहर को पहचानते हैं ये अली। और जब अली दुनिया से उठ गए हैं तो कल मैंने इशारा किया था कि किस शब उठे हैं अमीरुल मोमिनीन, उसी शब जिस शब जनाब ईसा को जमीन से उठाया गया था। آپ دیکھیں یوں ہی نہیں، پیغمبر اکرم نے جناب امیر المومنین کی مثال دی ہے حضرت عیسیٰ سے، تو ایک دو مماثلتیں نہیں ہیں، بے شمار مماثلتیں ہیں علی میں اور عیسیٰ میں. لیکن دنیا نہ علی کو کل سمجھ سکی تھی نہ آج سمجھ سکی. بس ایک فقرہ عرض کرنے کا جی چاہ رہا ہے، کمال مظلومیت علی یہ ہے، علی اپنے وقت کے امام، علی اپنے وقت کے خلیفہ، علی اپنے وقت کے بادشاہ، علی اہل بیت کے بعد پیغمبر فرد اول، علی پیغمبر کے محبوب ترین شخص، علی وہ جن کے لیے پیغمبر کی سند ہے کہ اللہ انہیں چاہتا ہے، اللہ کا رسول انہیں چاہتا ہے. علی کے فوائل و کمالات اپنی جگہ، مگر ذرا سوچئے کہ دنیا والوں سے کیسے خطرات تھے علی کو کہ دفن کرنے کے بعد نشان قبر مٹا دیا گیا. توجہ ہے، یہ تاریخ اسلام کیسے دور سے گزری ہے. اور مجھے خیال آتا ہے کہ اس گھرانے کی مصیبتیں، ایک وہ تاریخ تھی جب علی نے فاطمہ کی قبر بنا کے فاطمہ کے نشان قبر کو مٹا دیا تھا، ایک یہ دن ہے کہ جب حسن نے بابا کی قبر بنا کے نشان قبر مٹا دیا. اسی لیے بعد میں تاریخوں میں اختلاف ہوا کہ قبر مولا کہاں ہے. کسی نے کہا دار العمارہ میں دفن کر دیے گئے، کسی نے کہا اپنے بیت الشرف میں دفن کیے گئے، کسی نے کہا بصرے بھیج دیا گیا وہاں دفن ہوئے. مورخین نے اپنی اپنی قیاس آرائیاں کی، لیکن متفق علیہ قول، صحیح ترین قول یہی ہے کہ نجف اشرف میں جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے وہیں دفن ہے. لیکن اس وقت قبر کا نشان مٹا دیا گیا. اللہ اکبر. یعنی سوچنے کی بات، علی جیسے عظیم شخص کی قبر کا نشان اس خوف سے مٹا دیا گیا کہ کہیں علی کے جنازے سے ویسے ہی بے حرمتی نہ کی جائے جیسے ان کے چچا جناب حمزہ کے لاشے سے بے حرمتی کی. معلوم ہے جناب حمزہ کے ساتھ کیا بے حرمتی ہوئی تھی. لیکن اب ایک جملہ کہوں بس، غالباً وقت بالکل تمام ہو چکا ہے. ایک طرف ظاہری تاریخ کا جبر یہ تھا کہ نشان قبر مولا کو مٹانا پڑا، اور صرف انہیں معلوم رہا جو گھر کے افراد تھے، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا اور آپ نے پھر اس قبر کے نشان کو عام کیا. لیکن دوسری طرف علی کی عظمت کا اعلان خدا نے اپنے اہتمام سے کیا، علی کے غم کا اہتمام، علی کی عزاداری کا اہتمام خدا نے اپنے اہتمام سے کیا. چنانچہ بہت سے علماء نے، من جملہ ان کے علامہ حافظ جلال الدین سیوطی نے، ابن حجر مکی نے اور دوسرے علماء نے نقل کیا ہے کہ علی کی شہادت کے بعد بیت المقدس کا کوئی پتھر نہیں اٹھایا جاتا تھا مگر اس کے نیچے سے تازہ لہو جوش مارتا تھا. تاریخ میں یہ صرف چند مواقع پر ہوا ہے ایسا کہ زمین نے خون اگلا ہو یا آسمان نے خون برسایا ہو. ایک نبی خدا یحییٰ کی شہادت پر، ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت پر، اور ایک حسین ابن علی کی شہادت پر. کہ بیت المقدس کا کوئی پتھر نہیں اٹھایا جاتا تھا مگر اس سے تازہ لہو جوش مارتا تھا. اور امام حسین کی شہادت کے بعد تو یہ سلسلہ ایک دن نہیں بلکہ 40 دنوں تک برقرار رہا ہے. اور اس کے لیے میں بس ایک جملہ کہتا ہوں، اور یہی آج آخری جملہ ہے، کہ آخر یہ 40 دنوں تک کیوں برقرار رہا؟ اس لیے کہ واقعاً شہادت کے فوراً بعد جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا. آخر باپ کے جنازے پر بیٹی کو رونے کا حق تو ہے، باپ کے جنازے پر بیٹے کو رونے کا حق تو ہے، بھائی کے جنازے پر بھائی بہن کو رونے کا حق تو ہے، مگر جناب امیر المومنین اور جناب امام حسین کے جنازوں میں بس یہی فرق ہے
या अली, आपके लाशे पर जब गुस्ल दिया जा रहा था तो कम से कम ज़ैनब उम्मे कुलसूम को रोने से मना करने वाला कोई नहीं था, मगर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद न जनाब ज़ैनब गिरिया कर सकती थी, न उम्मे कुलसूम गिरिया कर सकती थी, न 4 साल की बच्ची गिरिया कर सकती थी। जिन्हें गिरिया करने का हक था, मातम करने का हक था, जब उन्हें यह हक नहीं दिया गया तो परवरदिगार ने यह एहतमाम किया, आसमान से भी लहू बरसा, जमीन ने भी लहू उगला, दरख्त की शाखों से भी लहू के कतरे टपके। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिगन बिकवाईही व तस्लीमन लिअम्रे। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा, माबूद हमारे इश्क अमीरुल मोमिनीन में और बरकत अता फरमा, परवरदिगार मारिफत अमीरुल मोमिनीन में इजाफा फरमा, परवरदिगार हमारे यकीन के मरातिब में इजाफा फरमा, परवरदिगार मुसलमानों को जहालत की तारीकी से निकाल। माबूद 14 सदियाँ गुजर गईं, अहले बैत मुस्तफ़ा मजलूम हैं, परवरदिगार जालिमों के साये नहस को कोताह फरमा, परवरदिगार जहाँ जहाँ भी दुनिया में जुल्म हो रहा है जुल्म जालिमीन के नामों निशान को मिटा दे। माबूद फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, परवरदिगार इराक के मुसलमानों की मदद फरमा। माबूद आज जिस शकी ने यह बयान दिया है, अभी मिंबर पर आने से 2-3 मिनट पहले मेरे पास ये बयान आया कि जिसमें ये कहा गया है कि हमारा मंसूबा है कि हम ज्यादा से ज्यादा सिविलियंस को तबाह करें, कातिल करें गज़े में, फिलिस्तीन में। परवरदिगार इन जालिमीन के साये को कोताह फरमा, परवरदिगार इस टेररिस्ट स्टेट को जिसका नाम इसराइल है नीस्तो नाबूद फरमा। माबूद तमाम आलम बशरियत को इन अहले शर से राहत नसीब फरमा, परवरदिगार अपने वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत का परचम लहरा दे।